الرحمن الرحيم. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. فلا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. فلنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صدق الله العظيم.
قابل احترام بزرگ اور عزیز نوجوان ساتھیوں, پیارے بچوں, محترم ماں اور بہنوں, کل تبدیلی قبلہ اور تبدیلی امامت کے متعلق گفتگو ہوئی تھی اور امامت کے فرائض اور اس عظیم ذمہ داری کا بھی تذکرہ کل آ گیا تھا. اس تذکرے کے بعد کعبۃ اللہ کو مسجد حرام کو قبلے کی حیثیت سے تقرر کرنے پر میں نے کل کہا تھا کہ تین مرتبہ آیتیں دہرائی گئیں لیکن تینوں مرتبہ الگ الگ نقطۂ نظر سے. اس کے بعد قرآن مجید نے کہا کہ اب تمہیں یہود و نصارہ کی خواہشات کی پیروی کرنے کی چندہ ضرورت نہیں اور ان سے تم نہ ڈرو بلکہ مجھ ہی سے ڈرو. فلا تخشوهم واخشوني. اگر تم مجھ سے ڈرو گے اور دنیا کی ساری مخلوق سے بے پرواہ ہو جاؤ گے تو پھر میں اپنی نعمتیں تم پر تمام کروں گا اور تمہارے لیے ہدایت کے دروازے کھولوں گا. اس وعدے کا تذکرہ یوں کیا کہ میں تمہارے لیے ہدایت کا سامان کروں گا. فوراً اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی, کما ارسلنا فیکم رسولا منکم, ہم نے تمہارے درمیان خود تم میں سے ایک رسول بھیجا جو تمہیں ہماری آیات سناتا ہے, تمہاری زندگیوں کو سنوارتا ہے, تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے اور تمہیں وہ باتیں سکھاتا ہے جو تم نہیں جانتے تھے. یہ وہ آیت ہے, اگر ذرا آپ دو دن پیچھے جا کر میری گفتگو کا اعادہ کریں تو بالکل آیات میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں وہ بالکل وہی الفاظ ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں پائے گئے تھے. اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہا ہے کہ ہم نے تمہارے لیے تمہیں میں سے ایک رسول بھیجا اور اس رسول کی ذمہ داری بتائی گئی کہ وہ تم پر کتاب الہی کی آیات کی تلاوت کر کے سناتا ہے, تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے اور تمہاری زندگیوں کا تزکیہ کرتا ہے, تمہاری زندگیوں کو سنوارتا ہے, سدھارتا ہے. یہ بالکل وہی باتیں ہیں, لہٰذا مجھے اس وقت ان کی تشریح میں اور ان کی تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ میں نے اس پر اس وقت پر تفصیلی گفتگو کی تھی. اس کے بعد قرآن مجید کہتا ہے, ایک تو یہ ہے کہ منصب ذمہ داری بتانے کے لیے بتایا کہ اس ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے, شہداء علی الناس, شہادت حق کی ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے ہم نے تمہارے درمیان ایک قائد, ایک رہنما اور ایک ایسا نبی بھیجا جو فلاں اور فلاں کام کرتا ہے. ایک تو یہ احسان بتایا گیا, پھر یہ بتایا گیا کہ اس کام کو انجام دینے کے لیے اس دنیا میں جو کام, جو منصب تمہارے, جو ذمہ داری تمہارے سپرد کی گئی ہے اس کے سلسلے میں ایک رہنمایا اصول یہاں بتایا گیا کہ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. اور یہ آیت آپ اطمینان سے پڑھ کر دیکھیں گے کتنی پیاری آیت ہے, کیسی پیاری بات بتائی گئی. قرآن کہتا ہے کہ اگر تم مجھے یاد رکھو گے تو میں تمہیں یاد رکھوں گا اور اگر تم میرا شکر بجا لانا اور کفران نعمت نہ کرنا. قرآن مجید کی یہ آیت بتاتی ہے کہ ہم جیسے حقیر بندے, ہماری کوئی حیثیت, ہماری کوئی وساط نہیں, ہمارا کوئی مرتبہ اور مقام نہیں, لیکن اللہ تعالیٰ کتنا فضل کرتا ہے, کتنا احسان کرتا ہے. کہتا ہے کہ اگر تم مجھے یاد کرو گے یا یاد رکھو گے تو میں تمہیں یاد رکھوں گا. آپ تصور کیجئے کہ بندے کی خوش قسمتی کا کیا حال ہوگا کہ اگر کوئی سیاسی لیڈر رہنما پانی بڑی آ کر چلا جائے, اس کے انتخابات میں ہم بہت زور و شور کے ساتھ اس کا ساتھ دیں, تعاون کریں اور پھر اس کے بعد وہ سیاسی رہنما جائیں, اپنے ہاتھ سے کوئی خط لکھیں, اس میں ہمارا تذکرہ کر دیں, ہمیں سلام لکھ دیں یا ہمیں یاد کر دیں,
تو ہماری خوشی کی انتہا نہیں ہوتی ہے. ہم لوگوں کے سامنے اس کے ترجے اور تذکرے کرتے پھرتے ہیں کہ فلاں صاحب نے ہم کو یاد کیا. خدا تعالیٰ اس پوری کائنات کا, اس پوری مملکت کا اور اتنے وسیع و عریض کائنات کا پروردگار خالق مالک حاکم کہتا ہے کہ تم مجھے یاد کرو گے تو میں تمہیں یاد کروں گا. کتنا بڑا اشرف بندوں کو دیا گیا کہ میں تمہیں یاد رکھوں گا, تمہیں یاد کروں گا. اس سلسلے میں وہ حدیث بڑی پیاری حدیث جس میں کہا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بندوں کے گمان کے قریب ہوتا ہے. اگر اللہ تعالیٰ کو بندہ تنہائی میں یاد کرتا ہے, دل میں چپکے چپکے یاد کرتا ہے, تو اللہ تعالیٰ بھی اسے تنہائی میں یاد کرتا ہے. اور بندہ مومن اگر مجلس میں بیٹھ کر بھرے مجلس میں اللہ کو یاد کرتا ہے تو اس سے بہتر مجلس ملائکہ اور فرشتوں کی مجلس میں اللہ تعالیٰ اس بندے کو یاد کرتا ہے. پھر بندہ جب اللہ کی جانب ایک بارش بڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی جانب ایک ہاتھ بڑھ کے آتا ہے. جب بندہ ایک ہاتھ اس کی جانب بڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ 10 ہاتھ اس کی جانب بڑھ کے آتا ہے. جب بندہ اس کی طرف چل کے آتا ہے تو پروردگار اس کی طرف دوڑ کے آتا ہے. یہ بالکل وہی آیت کی تشریح ہوتی ہے کہ آپ اسے جس انداز سے اور جس کوالٹی کے ساتھ یاد کریں گے اسی کوالٹی بلکہ اس سے بہتر انداز سے, اس سے بہتر طریقے سے اللہ تعالیٰ تمہیں یاد کرتا ہے. پھر کہا وشکرو لی, اور تم میرا شکر ادا کرنا. یہ دین کی دو بنیادیں ہیں اور اس کے اندر یہ دو باتوں کے اندر ذکر اور شکر کے اندر سارا دین سمٹ کر آ گیا. صبح سے شام تک کی زندگی بندہ مومن کی دیکھیے ذکر اور شکر کے درمیان گزرتی ہے. میں آپ کو مثال کے ساتھ بتا سکتا ہوں کہ آپ صبح اٹھتے ہیں تو اللہ کا ذکر کر کے اٹھتے ہیں, آپ استنجا کے لیے جاتے ہیں تو ذکر کر کے جاتے ہیں, اور جب باہر نکلتے ہیں تو شکر ادا کرتے ہیں. آپ کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں تو اللہ کا ذکر کر کے کھانا شروع کرتے ہیں, ختم کرتے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. آپ سواری پہ چڑھتے ہیں تو اللہ کا ذکر کر کے چڑھتے ہیں, سواری سے جب بغیر عافیت اترتے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. ہر کام کی شروعات میں بندہ مومن ذکر سے اپنا کام شروع کرتا ہے اور اس کام کا اختتام شکر پر کرتا ہے. تو کہا گیا کہ تم ذکر کا رویہ اختیار کرنا اور شکر کا رویہ اختیار کرنا اور کفران نعمت کا رویہ اختیار نہیں کرنا. نمک حرامی نہ کرو تم, بلکہ تم مجھے ہمیشہ یاد رکھو اور تم میرا شکر گزار بندہ بن کر رہو. قرآن نے ایک جگہ کہا, غالباً سورہ ملک میں کہا کہ وَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ, اگر تم شکر گزاری کا رویہ اختیار کرو گے تو میں تمہیں مزید نوازوں گا. بندہ ہر چیز کے حضور پر شکر ادا کرنا چاہیے. صبح اٹھیں تو زندگی ملنے پر شکر, کھانا کھانے پر اللہ کا شکر, پیغانے کے جا کر آنے کے بعد اپنی تکلیف کو دور کرنے پر اللہ کا شکر, ایک ایک چیز پر اللہ کا شکر, یہاں تک کہ دعا میں اللہ کا شکر ادا کرنے کی توفیق ملنے پر بھی جب بندہ مومن اگر شکر ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان چیزوں میں بے انتہا برکت ادا کرتا ہے. اس کے بعد کہا کہ اب یہاں سے بہت ہی امپورٹنٹ آیتیں ہیں, اس منصب پر تمہیں فائز کیا گیا, تمہاری جو ذمہ داری ہے کہ امت وسط ہو, معتدل امت ہو, اور تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ سارے دنیا پر تم حق کی گواہی دو گے, حق کی شہادت دو گے تم, اور تم لوگوں کے سامنے حق کے نگران بن کر اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ گے. تو یہ نہ سمجھنا کہ جہاں یہ منصب امامت کا منصب ہے, یہ بڑی سرپرادی کا منصب ہے اور یہ بہت بڑا لقب سے تمہیں نوازا گیا, تو یہ نہ سمجھنا کہ تم پھولوں کے بستر پر چلا دیے گئے, پھولوں کے بستر پر لٹا دیے گئے. نہیں, بلکہ یہ کام جو تمہیں دنیا میں ادا کرنا ہے کہ اسلام پر چلنا ہے, اسلام کی گواہی دنیا کے سامنے پیش کرنی ہے, ایک پر خطر راہ سے گزرنے کے برابر ہے اور یہ کوئی آسان راہ نہیں ہے. اور اس راہ میں جب تم گزرو گے تو تمہیں پتا چلے گا کہ یہ راہ ایسی ہے جس میں تمہیں قتل کے بھی مرحلے آ سکتے ہیں, تمہیں جان کے بھی لالے پڑ سکتے ہیں, تمہیں بھوک اور زندگی کے پر خوف کے بھی خدشے آ سکتے ہیں, زندگی کے مختلف مرحلوں میں مختلف قسم کے جو مسائل اور مصائب اور شدائد آ سکتے ہیں, اس کا تذکرہ اس آیت میں کر کے بتا دیا گیا. آج راضی نے بتا دیا گیا کہ آج ہم تم کو امامت کا منصب تمہارے سپرد کرتے ہیں, تم دنیا کی امام ہو, تم دنیا کی امام قوم ہو, لیکن یہ یاد رکھنا کہ اس امامت کی ذمہ داری نبھانے کے لیے تمہیں بہت سی مصیبتوں سے بھی دو چار ہونا پڑے گا. پہلے ہی آگاہ کر دیا گیا, یہ نہ سمجھنا کہ جیسے یہ ذمہ داری مل گئی تو اب بالکل مزے لوٹنا ہے دنیا میں. نہیں, اب فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاه, ان مصیبتوں کے آتے وقت جس مدد کی ضرورت ہے بندہ مومن کو, اس کے دو ذریعے بتائے گئے. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاه ان اللہ مع الصابرین, اے مومنو تم اللہ کی مدد حاصل کرو صبر سے اور نماز کے ذریعے سے, اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اس کی تفصیلات میں نے دو چار دن پہلے بھی بیان کی تھی کہ صبر اور نماز ان دونوں کے درمیان جو رشتہ ہے اتنا گہرا رشتہ ہے کہ بندہ مومن کو زیادہ حق پر استوار رکھنے, قدم مضبوطی سے جمائے رکھنے کے لیے آدمی کو ہمیشہ اللہ کی مدد چاہیے, اور اللہ کی مدد اور اللہ کا تعلق چاہیے. جو بندہ مومن اللہ سے تعلق جوڑ لے پھر دنیا کی کوئی طاقت اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی. اور یہ نماز کیا ہے؟ یہ نماز وہی ہے کہ جہاں بندہ مومن اللہ تعالیٰ سے مضبوط تعلق جوڑ لیتا ہے, اور اتنے مضبوط سہارا کے تھام لینے کے بعد اب دنیا میں اسے کسی اور چیز کی چنتا کرنے کی ضرورت نہیں ہے, بالکل وہ نچنت ہو جائے جتنی مشکلات سے اور پریشانی سے, اور اس راہ میں چلنے کے لیے صبر کی ضرورت ہے. صبر کے بارے میں یہ بات یاد رہے ہم لوگوں کو کہ سب اردو میں جو ہے مسکنہ عجز تزلزل اور بڑی بیچارگی کا معنی میں مفہوم دیا جاتا ہے, لیکن احادیث میں اور قرآن میں صبر کا مطلب یہ نہیں ہے. صبر یہ ہے کہ دو قسم کے مسائل آتے ہیں, ایک ہوتا ہے پرسیکیوشن, ایک ہوتا ہے ٹیمپٹیشن. آپ دین کی راہ میں چلتے ہوئے ہر مرحلے پہ آپ کو ٹیمپٹ کیا جاتا ہے, آپ کو اکسایا جاتا ہے, شیطان اکساتا ہے, نفس اکساتا ہے, اور دنیا کے مزے لوٹنے کے لیے اور گناہوں کی جو لذت ہے اس لذت شناسائی کے لیے یہ نفس اور یہ شیطان آپ کو رغبتیں دلاتا ہے. ان شیطان کے اور نفس کے اس شرارتوں سے اور اس رغبتوں سے جسے ٹیمپٹیشن کہا جاتا ہے, اس سے بچ کر نیکی کی راہ میں چلنے کا نام صبر ہے. اور اسی طرح اس راہ میں چلتے ہوئے آپ کو بہت سی مشکلات کا مخالفتوں کا سامنا کرنا پڑے گا, وہاں آپ کو ڈٹے رہنا ہے اور منزل کی طرف آگے بڑھتے رہنا ہے, ڈٹ کر استقامت کے ساتھ استقلال کے ساتھ منزل کی طرف چلے جانے کا نام صبر ہے. صبر یہاں صفر ڈال دینے کا نام نہیں بلکہ اسٹریٹجی کا نام ہے کہ ایک بہتر وقت آنے تک آپ اپنے آپ سے باہر نہ ہو جائیں, اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھنے کا نام صبر ہے. تو کہا کہ ان دو انسٹرومنٹس کے ذریعے, ان دو چیزوں کے ذریعے سے تم اللہ کی مدد چاہو, نماز اور صبر کے ذریعے سے. اور یہ یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہمیشہ رہتا ہے. اب بتایا گیا کہ اس راہ میں جو مشکلات آئیں گے اس کے قسم, اس کے اقسام گنوا کر بتایا گیا. اس میں سب سے پہلی اور بڑی چیز کا تذکرہ کر دیا گیا, بہت بڑی چیز کا تذکرہ کر دیا گیا, یہ وہ راہ ہے جس میں تمہاری عزیز ترین چیز جان کو بھی کھو دینے میں اور لگانے میں تمہیں دریغ نہیں ہونا چاہیے, بلکہ بے دریغ اللہ کے راہ میں جان تمہیں حوالے کرنی چاہیے. اور ایسی جب منزل آ جائے, ایسا موقع آ جائے, تو تمہیں یاد رہنا چاہیے کہ خدا کی راہ میں اگر تم مارے جاؤ گے تو تم اس دنیا سے ختم نہیں ہو جاتے, بلکہ تمہاری زندگی کا سلسلہ دراز ہو جاتا ہے. بلا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون, جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں تم انہیں مردہ نہ سمجھو, انہیں مردہ نہ کہو, بلکہ وہ حیات جاودہ پا گئے اور پروردگار کے پاس اپنا رزق اور روٹی پاتے ہیں اور تمہیں اس کا شعور نہیں ہوتا. میرے قابل احترام بزرگوں کے جوان ساتھی, یہ تصور کر کے دیکھیا کہ اس دنیا میں بندہ مومن کا کتنا بڑا مرتبہ بتایا گیا, اور وہ اللہ کی راہ میں اپنی عزیز ترین جان کو جب لگا دیتا ہے تو قرآن مجید کہتا ہے کہ وہ بندہ اپنی جان کو لگا کر خدا کی راہ میں وہ مرتا نہیں, وہ ختم نہیں ہوتا, بلکہ وہ حیات جاودہ پا جاتا ہے. دنیا میں کتنے لوگ آئے, کتنے کروڑوں انسان آئے اور چلے گئے, لیکن آج ہم دنیا میں یاد رکھتے ہیں مصعب بن عمیر کو یاد رکھتے ہیں, آج ہم یاد رکھتے ہیں نام تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد رکھتے ہیں, آج ہم یاد رکھتے ہیں تو ایسے ایسے شہدا کو یاد رکھتے ہیں جنہوں نے اپنی خون سے اپنی تاریخ لکھ کر جو ہے واپس چلے گئے, اور جن کی خون سے سیراب ہو کر تحریکیں پلنے اور بڑھنے لگے. سید قطب شہید رحمۃ اللہ علیہ کون نہیں جانتا ہے, آج تحریک اسلامی سے اسلام کا درد رکھنے والا ہر فرد جانتا ہے کہ سید قطب شہید رحمۃ اللہ علیہ کیسی بڑی شخصیت تھی, اللہ کی راہ میں اپنی جان دینا نصیب ہوا. اور جب بھی قطب شہید رحمۃ اللہ علیہ کی یاد آتی ہے دل میں ان کے لیے محبت کے جذبات بنتے ہیں, ان سے شفقت اور ان کی یادیں اس طرح سے تلمرانے لگتی ہیں کہ کبھی آنسو بن کر وہ آنکھ میں تاروں کی طرح جھلمرانے لگتے ہیں سید قطب شہید رحمۃ اللہ علیہ. لیکن آپ دیکھیں گے سید قطب شہید کا ہم نام لیتے تو عزت سے, احترام سے, ادب سے ان پر سلام اور رحمتیں کی دعاؤں کے ساتھ. اسی وقت آپ جبکہ ہم جمال عبد الناصر کا نام لیتے ہیں, انور سادات کا نام لیتے ہیں, سٹالین اور لینن کا نام لیتے ہیں تو ان پر لعنت اور مردود اور ملعون کے نام سے یاد کرتے ہیں. شہید زندہ ہوتے ہیں, شہید زندہ ہوتے ہیں, وہ اپنے کارناموں کی وجہ سے زندہ ہوتے ہیں, اپنے خون کے بچھا کر چلے جانے سے زندہ ہوتے ہیں, اور وہ ایسے زندہ ہوتے ہیں کہ جنہیں مردہ جس طرح سے کفن میں دفنا کر لپٹ کر دفنایا جاتا ہے انہیں کفن نہیں پہنایا جاتا, اس لیے کہ شہید زندہ ہوتے ہیں. وہ اپنے جس کپڑے کے ساتھ مرے اسی کپڑے کے ساتھ انہیں دفن کیا جاتا ہے. شہید کو غسل نہیں دیا جاتا اس لیے کہ مردوں کو غسل دیا جاتا ہے, شہید تو زندہ ہیں انہیں غسل دینے کی ضرورت نہیں. شہید کیسے زندہ ہیں, اپنے پروردگار کے پاس کتنی بہترین زندگی پاتے ہیں اس کا تذکرہ ایک کتاب ہے روحوں سے ملی ہے پاپوں کو سمجھیے, یہ علامہ ابن القیم جوزی کی کتاب ہے. علامہ ابن القیم آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ ابن تیمیہ کے بہت شاگرد رشید تھے, اور ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بتایا جاتا ہے صحابہ کے دور کے بعد سب سے بلند اور قدآور شخصیت اسلامی تحریک میں پیدا ہونے والی ابن تیمیہ تھے, ان کے شاگرد خاص ابن قیم جوزی اپنی کتاب میں وہ لکھتے ہیں, اور انہوں نے بہت اخبار کو جمع کر کے بتایا ہے کہ شہدا کیسے خدا کے پاس زندہ ہیں. جو لوگ مرتے ہیں ان کا تو ٹھکانہ الین میں اور سی جی این میں ہوتا ہے, نیک روحوں کو الین میں جا کر جمع کر دیا جاتا ہے اور بد روحوں کو سی جی این میں جمع کر دیا جاتا ہے, لیکن شہدا کیا بلند مرتبہ پاتے ہیں تصور کیے. جب بندہ مومن کے خوش قسمتی کا کوئی ٹھکانہ نہیں کہ وہ اپنے پروردگار کے پاس تصور میں لانے کے لیے. اس کی کیا حقیقت ہے ہم تو ویسے جانتے نہیں. قرآن نے کہہ دیا کہ بلا کن لا تشکرون, تم اس کی حقیقت سمجھ نہیں سکتے, اس کا ادراک نہیں کر سکتے. لیکن موٹی موٹی بات سمجھنے کے لیے احادیث میں جواب بتائی گئی کہ یہ شہداء اپنے پروردگار کے پاس عرش تلے زندگی گزارتے ہیں. وہاں بتایا گیا کہ سبز چڑیوں کے پیٹوں میں ان کی روح بھر دی جاتی ہے, یا یہ چڑیوں کی شکل میں وہاں زندہ رہتے ہیں. صبح شام وہ عرش سے نکلتے ہیں, جنت میں جاتے ہیں, خوب دانا پانی چگتے ہیں اور کھاتے پیتے ہیں, مزے لوٹتے ہیں اور چہکتے ہوئے خوشیاں مناتے ہوئے وہ جنت میں سیر کرتے ہیں. پھر شام ہونے پر وہ آتے ہیں اور چراغاں قسم کی چیزیں جو لگے ہوتے ہیں عرش کے نیچے, سونے کے چراغ, اس میں وہ پھر آ کر بسیرا کرتے ہیں, آشیانوں میں آ کر وہ بسیرا کرتے ہیں. صرف شہداء کو اللہ تعالیٰ یہ مرتبہ دیتا ہے کہ وہ اپنے عرش تلے انہیں ابھی سے زندگی کا موقع دے دیتا ہے اور بقیہ روحوں کو لیے نوسی جو جمع کرتا ہے. یہ حدیث مستند حدیث ہے, بتاتی ہے کہ شہداء زندہ ہوتے ہیں, وہ ہر لحاظ سے زندہ ہوتے ہیں, آپ انہیں سمجھیں یا نہ سمجھیں لیکن وہ زندہ ہو جاتے ہیں. وہ اپنے کارناموں سے آج کتنے شہداء ہیں جو اپنی کتابوں میں اپنے فکر اپنے نظریات اس طرح سے پھیلا کر چلے گئے کہ آج وہ زندہ ہیں. اور اس کے برعکس جن لوگوں نے اسلام کی مخالفت کی اور اس میں اس کی راہ میں جان دے دی جن لوگوں نے, ان کو آج ہم یاد کرتے ہیں تو لعنت و ملامت کے ساتھ یاد کرتے ہیں. یہ سید قطب شہید رحمۃ اللہ علیہ, اسماعیل غازی الفاروقی رحمۃ اللہ علیہ, یا اس طرح سے جتنی بڑی بڑی شخصیتیں اس دور میں گزری ہیں جنہیں شہادت کا درجہ ملا, آج وہ زندہ ہیں اپنے علوم کی بنیاد پر, اپنی کتابوں میں آج وہ زندہ ہیں, اپنی تحریکوں میں وہ زندہ ہو گئے, ہر جگہ وہ زندہ ہی زندہ ہیں, خدا کے پاس بھی زندہ ہیں, دنیا میں بھی زندہ. کتنا بڑا بلند مقام ہے. قرآن کہتا ہے کہ تمہیں اس راہ میں جس منصب پر تمہیں کھڑا کیا گیا ہے اور جو ذمہ داری تمہارے حوالے کی گئی ہے, اس ذمہ داری کو نبھانے کے لیے تم اپنی جان کو بچا بچا کر نہ رکھو, جان کو اتھیری میں لے کر چلو نکلو اس راہ میں, اور اگر جان چلی جاتی ہے خدا کے راہ میں تو اس سے بڑا کیا ٹھکانہ ہو سکتا ہے بندہ مومن کا. تو یہ کہا کہ بلا تقولوا فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون. پھر مزید قسم کی آزمائشیں بتائی گئیں, ایک تو یہ کہ جان, اس کی آخری انتہا. اب چھوٹی چھوٹی قسم کی آزمائش بتایا, بلا نبلونکم بشیئن من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین. کہا کہ بشیئن کا جو لفظ ہے وہ یہ کہ کبھی کبھی ہم آزمائیں گے, لازم نہیں کہ اس راہ میں جب نکلو گے تمہیں آزمائش ہی آئے گی, لیکن آزمائشیں ضرور آتی ہیں, کبھی کبھی آزمایا جائے گا. اور یہ بشیئن میں یہ معنی ہے کہ تمہاری مقدرت جتنی ہے اتنی ہم آزمائش تمہارے اوپر ڈالیں گے. آزمائش کے طریقے کیا کیا بتائے؟ قرآن نے کہا کہ ایک تو خوف سے تمہاری آزمائش, بہت لطیف نفسیاتی پہلو ہے. یہ خوف ایسی چیز ہے جس میں بندہ مومن کے عزائم دفن ہو جاتے ہیں اور وہ اس راہ میں آگے قدم اٹھانے سے پہلے سوچ سوچ کر خوف مبتلا ہوتا ہے اور آگے بڑھ نہیں پاتا. خوف کس کس قسم کی؟ خوف گھر کے اندر ملامت کا خوف, باہر معاشرے کے اندر ملامت کا خوف, اپنی بھوک کا خوف, اپنی معیار زندگی گر جانے کا خوف, اپنے بیوپار میں گھاٹا اور کساد بازی ہو جانے کا خوف, کس کس قسم کا خوف؟ یہ وہ خوف ہے جو شیطان پیدا کرتا ہے. اور شیطان ہمیشہ ڈراتا ہے فقر کیا اور مصیبتوں کے بارے میں تمہیں ڈراتا ہے. قرآن مجید ایک جگہ کہا الشیطان یعدکم الفقر ویامرکم بالفحشاء, شیطان تو تمہیں ہمیشہ فقر مصیبت کے بارے میں تمہیں ڈراتا رہے گا. اور قرآن کہتا ہے کہ ہم ضرور تمہیں خوف سے آزمائیں گے, تم خدا کی راہ میں جب نکلو گے تو یقیناً خوف آپ کو آ کر ہر طرف سے گھیر لیں گے. آپ دیکھیے کہ کبھی گھر کے اندر سے خوف, کبھی معاشرے کے اندر سے خوف, کبھی اپنی ٹینری کے اندر سے خوف, کبھی اپنے پروفیشن میں خوف آ جاتے ہیں, ہر جگہ آپ کو خوف کا موقع پڑے گا. اور یہ خوف کے مرحلے آگے بڑھتے ہیں تو کبھی آپ کو انٹیلیجنس بیرو کا خوف ہوگا, کبھی آپ کو حکومتوں کی طرف سے مسائل آ پڑیں گے اس کا خوف ہوگا, کبھی اس بات کا خوف کہ حکومت ہمارے اوپر بڑی کڑی نگاہ رکھتی ہے اور حکومت سے بچ بچ کر چلنا, اس لیے کہ اگر حکومت ہمارے پیچھے پڑ جائے تو ہماری نوکری نکل جائے گی, ہمارا معاملہ ختم ہو جائے گا. خوف ہر قسم کا خوف ایک نفسیاتی مسئلہ ہے. قرآن کہتا ہے کہ اس راہ میں چلتے ہوئے تمہیں خوف سے آزمایا جائے گا. پھر بل جو بھوک سے آزمایا جائے گا, یہ بھوک تو عام معنوں میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم اگر خدا کی راہ میں چلتے نہیں, قرآن اور سنت کو پکڑ کر نہیں چلتے تو حرام کی تو اتنی بڑی روٹی کماتے کہ کھا کھا کر پیٹ پھل جاتا, لیکن قرآن اور سنت کو پکڑ کر چلو گے تو ممکن ہے کہ تین وقت کی روٹی کے بجائے دو وقت کی روٹی میسر آئے. بل جو ہم تمہیں بھوک سے بھی آزمائیں گے, اس کا ایک بڑا مطلب یہ بھی ہے کہ جس طرح سے آپ دیکھیں گے اسلامی مملکت ہے, آج مثلاً سوران لے لیجیے آپ, جب آپ اسلام کو نافذ کر دیں گے امامت کے درجے پر فائز ہونے کے بعد جو منصب ملا اس کے مطابق اگر قرآن کو آپ دنیا میں نافذ کریں گے تو پھر شیطان اور اس کے ایجنٹ تمہارے خلاف ایمبارگوز لگائیں گے. تمہاری ناکابندی کریں گے, فوڈ گرینس آنے نہیں دیں گے, پیٹرولیم پروڈکٹ آنے نہیں دیں گے, تمہارے پاس کسی قسم کا انویسٹمنٹ نہیں ہوگا, جو پروجیکٹس خود چل رہے تھے اس کو بھی وڈرا کر لیے جائیں گے, ہر قسم سے تنگی اور مصیبت اور خوف کے لالے پڑیں گے تمہیں. ایسی حالت میں بھی ان امبارگوز کا, ان سینکشنز کا تمہیں کوئی احترام کرنے کی ضرورت نہیں, اور یہ آزمائش ہے تمہارے لیے. اس آزمائش میں اگر تب کر نکلو گے تو پھر اللہ کے یہاں بلند درجہ پاؤ گے. ولجو ونقص من الاموال والانفس والثمرات, تمہارے مال میں گھاٹا ہو سکتا ہے, تمہارے جانوں میں نقصان ہو سکتا ہے, اور اناج ان تمام چیزوں میں بھی کمی بیشی آ سکتی ہے. اور باقی ہم نے دیکھا بھی اس کم عمری میں بھی, جو لوگ دین کی راہ میں نکلتے ہیں, دین کی راہ میں کام کرنے کا جذبہ لے کر آتے ہیں, ان کو واقعتاً قربانی دینی پڑتی ہے. میں نے اپنے ساتھیوں میں سے دیکھا, یہ ہمارے ساتھی تھے جن کی 100 ایکڑ زمین ہے, آج بھی 100 ایکڑ زمین ہے, ماں باپ کے ایک اکلوتے بیٹے, باپ کی عمر 82 سال, ماں اور بوڑھی ہو چکی, 8 بہنوں کے ایک سنگل بھائی, اور اتنا بڑا خطبہ اور خاندان سنبھالنا, 100 ایکڑ زمین کی نگہبانی کرنا, اس کے اندر سے سمرات اور غلے اور اناج اگتے ہیں, ان سب پر نگاہ رکھنا, ایک فرد اکلوتا فرد, لیکن اس پر تنظیم کی اور دین کی ایک عظیم ذمہ داری آ پڑتی ہے. وہ اپنا گھر باہر چھوڑ کر نکلتا ہے اور آ کر 2-2, 4-4 سال باہر لگاتا ہے, اس کے ساتھ یقیناً یہ لازم ہے کہ 100 ایکڑ میں جو پھل, جو اناج اور جو غلہ تمہیں اتنے سال آیا کرتے تھے, وہ اب 2 سال اور 4 سال میں جب اتنی بڑی ذمہ داری نبھانے کے لیے تم آگے آئے ہو, یقیناً اس میں کسات بازی آئے گی, اس میں نقصان ہوگا, لیکن بندہ مومن کو اس پر صبر کرنا چاہیے, جمنا چاہیے کہ دین کی راہ میں کچھ کم آئے اناج, کچھ غلہ کم آ جائے, کچھ پیک کم ہو جائے, لیکن اللہ کے دین کی راہ میں اپنی جوانی لگائیں گے, اپنی صلاحیتیں لگائیں گے. ہم نے ایسے نوجوان کو بھی دیکھا ہے جن کے لٹرلی میں کہہ سکتا ہوں کہ 30-30 ایجنسیاں تھیں, مختلف چاکلیٹس کے, مختلف قسم کے میڈیسنس کے, اس طرح کی 30-30 ایجنسیاں تھیں, لیکن جب ان پر دین کے کام کے لیے ذمہ داری آ پڑی تو انہوں نے اپنی اس ایجنسیوں کو خیر بات کہا, اور ان کے اموال میں گھاٹا ہوا, نقصان ہوا, برداشت کیا ایسے نوجوانوں نے, ان کا گھاٹا اور نقصان کہیں ایسا نہیں کہ دنیا سے نیست تو نہ اٹھو گے, وہ بلند مرتبہ پا گئے دنیا کے اندر, لوگوں کے دلوں کے اندر عظمت کی جگہ پا گئے. قربانی اس راہ میں دینی پڑتی ہے, ہر قسم کی قربانی دینی پڑتی ہے. کچھ قربانیوں کا تذکرہ کر دیا گیا, ایک خوف نفسیاتی مسئلہ, ایک جو بھوک سے آزمائش ہوگی, ایک مال میں کمی, ایک تمہارے انفس میں اور ثمرات میں, تمہاری جانوں میں اور تمہارے پیداوار میں کمی سے ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے. ایسی آزمائش کے بعد قرآن مجید کہتا ہے وبشر الصابرین, صبر کرنے والے, اس راہ میں ڈٹے رہنے والوں کو آپ بشارت دے دیجیے, اور ان لوگوں کا کیا معاملہ ہے, کیا رویہ ہے, ان کی روش دیکھیے, جھنجھلاہٹ میں مبتلا نہیں ہوتے, خدا کو کوستے نہیں, وہ خدا پر پہل پہل بکتے نہیں, بلکہ ان کا معاملہ یہ ہے کہ الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون, یہ کلمہ 1000 بار اس پر فدا ہو جائیے, کتنا پیارا کلمہ, کیا بہترین سلوگن, مومن کا سلوگن دیکھیے, کتنی بیوٹیفل بات ہے, کتنا پیارا کلمہ دیا گیا. بندہ مومن کہتا ہے, ہر حال میں کہتا ہے انا للہ, میں صرف اللہ کے لیے ہوں. یہ اعلان دل کی گہرائیوں سے نکلی, ایسا اعلان کہ میری جوانی اللہ کے لیے, میری عمر اللہ کے لیے, میری صلاحیت اللہ کے لیے, میری تعلیم اللہ کے لیے, میری کمائی اللہ کے لیے, میری صبح اللہ کے لیے, میری شام اللہ کے لیے, حتیٰ کہ میرا خون کا آخری قطرہ اللہ کے لیے. للہ 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 کی صدا اس بندن کے ایک ایک رونگٹے سے نکلنی چاہیے. انا للہ, ہم اللہ کے لیے, صرف اللہ کے لیے, اور ہماری ساری زندگی اللہ کے لیے. یہ اعلان بدن کے ایک ایک رونگٹے سے نکلنی چاہیے. وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ, اور پلٹنا تو ہم صرف خدا ہی کی طرف ہے, پھر کاہے کے لیے اس دنیا میں پریشانی, پھر کاہے کے لیے اس دنیا کے غم میں ہم گل گل کر ختم ہو جاتے ہیں. وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ, ہم کو تو خدا ہی کی طرف پلٹنا ہے, ہر حال میں پلٹنا ہے. ہاں ہم ہزاروں کروڑوں روپے کی جائیداد پیچھے چھوڑ کر چلے جائیں, پھر بھی وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ, اسی کی طرف پلٹنا ہے. ہم خلاص ہو کر چلے جائیں, پھر بھی اسی کی طرف ہمیں پلٹنا ہے. ہم بہترین بڑے بڑے ہاسپٹلس میں اپنی جان چھوڑیں, تب بھی اسی کی طرف پلٹنا ہے. ہم میدان جہاد میں گڑیاں رگڑ رگڑ کر اپنے خون کو کوئی مرہم پٹی باندھنے والا نہ پا کر بھی سسکیاں لے لے کر گئے بھی, اگر ہم اپنی آخری سانس لے دیں تب بھی ہم کو اللہ کی طرف پلٹنا ہے. وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ, مومن کا ہمیشہ یہ سلوگن ہے, اور وہ ہمیشہ اس کلمے کا ورد کرتا ہے, اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ, میں اللہ کے لیے ہوں, میری ذات اللہ کے لیے, میری ہر شے اللہ کے لیے, اور اس لیے کہ مجھے اللہ کی طرف لوٹنا ہے. اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے دیکھیے, یہ نہیں کہتا کہ ہم تمہیں آزمانے کے بعد دنیا میں یہ اور یہ بہت کچھ دیں گے, اللہ تعالیٰ یہ وعدہ چھپائے رکھتا ہے. یہاں کہتا ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المهتدون, اللہ کی مہربانی, اس کا کرم دیکھیے, بندے کی جان, بندے کی عمر, بندے کی صلاحیتیں سب اللہ کی طرف سے دی ہوئی ہیں. جب وہ اللہ کی راہ میں لگاتا ہے تو خدا تعالیٰ کہتا ہے اولئک علیہم صلوات, اللہ کی طرف سے ان پر رحمتیں رحمتیں, ان پر اللہ کی طرف سے بڑی عنایات ہوں گی, اور ان پر اپنے رب کی جانب سے رحمتیں برسیں گی. اور کہا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ, اس آیا آیت میں بندے مومنین کے لیے اطمینان کا ایک بڑا سرمایہ ہم پاتے ہیں. قرآن کہتا ہے کہ پروردگار تم پر رحمتیں سایہ فکن کرے گا اور ہر جگہ تم اس کی رحمت میں رہو گے اور اس کی برکتیں تمہیں حاصل ہوگی. وہ تم پر لطف و عنایت کی نظر سے دیکھے گا اور تمہیں عزیز رکھے گا, اپنے قریب رکھے گا. اس سے بہتر کیا چیز ہو سکتی ہے کہ بندہ مومن کو اتنا بڑا بدلا کہ اللہ کی رحمتیں اگر کسی کو میسر آ جائیں تو دنیا کی ساری دولت سے بہترین دولت کی اللہ کی رحمت ہے. وہ اولئک هم المهتدون, یہی لوگ ہی جو ہدایت یافتہ ہیں. اس راہ میں جو مشکلات آئیں گے اس کا تذکرہ کرنے کے بعد بات پھر پچھلے دو رکوع پچھلے جو بات چل رہی تھی بیت اللہ کے سلسلے میں وہاں سے پھر بات کا اعادہ ہوتا ہے. بیچ میں امامت کا منصب, امامت کے سلسلے میں آنے والی ذمہ داری اور اس کے سلسلے میں آنے والے مشکلات کا تذکرہ کرنے کے بعد قرآن مجید کہتا ہے ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ ومن حج البیت اعتمر فلا جناح علیہ ان یتطوف بهما. قرآن کہتا ہے کہ یہ جن لوگوں کو حج یا عمرے میں جانا نصیب ہو ان کے لیے قرآن کہتا ہے کہ صفا اور مروہ اللہ کے شعائر میں سے ہیں. شعائر کا سنگولر شعیرہ ہے اور شعیرہ کہتے ہیں سمبل کو, نشان راہ کو. میں نے بتا دیا تھا پرسوں بھی جس طرح سے مسلمانوں کا کی شعیرہ میں شعائر میں سے ایک شعیرہ مسجد ہے, کفار کے شعائر میں سے ایک شعیرہ ان کے بت ہوتے ہیں, یہ سمبلس ہوتے ہیں. قرآن نے کہا کہ صفا اور مروہ اللہ کے شعائر میں سے ہیں, اللہ کی نشانیوں میں سے. صفا ہو, مروا ہو, کعبۃ اللہ ہو, یا جمرات ہو, یا قربانی ہو, یہ سب اللہ کے شعائر میں سے ہیں. قرآن نے کہا کہ جب تم عمرے کے لیے جاؤ یا حج کے لیے جاؤ تو ان کے طواف کرنے میں کوئی قباحت نہیں ہے, ان کے درمیان صحیح کرنے میں. آپ سوچیں گے کہ قباحت کا لفظ کیوں آیا؟ اصل میں یہ اس زمانے کی بات تھی جب ابھی امامت بدلی گئی, لوگ ابھی مدینے میں آئے ہوئے 16-17 مہینے گزرے ہیں, ابھی تو کعبۃ اللہ کے اندر بھی 360 نصب ہیں, ابھی تو صفا اور مروہ کے درمیان مختلف قسم کے بت رکھے ہوئے تھے, لوگ اس کے درمیان صحیح کرتے تھے. جب مومنین کو موقع ہوتا تھا مدینے سے بزنس کے کام سے کسی اور کام سے مکہ جاتے تھے تو ان کو صحیح کرنے کا جو موقع ملتا تھا تو ان کے اندر اسلام کی تربیت دیکھی, ان کے اندر یہ شک پیدا ہوتا تھا کہ بھائی ہم مومن ہو چکے, اللہ نے ہم کو اتنی بڑی نعمت سے نوازا, یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم صفا اور مروہ کے درمیان صحیح کریں جبکہ دونوں کے درمیان بت رکھے ہوئے ہیں. تو اللہ نے کہا کہ یہ بت تو ان لوگوں نے غلطی سے رکھ دیے, لیکن صفا ہو کہ مروہ ہو, یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد دلانے والے پہاڑیاں ہیں اور اس کے درمیان طواف کرنے میں تمہیں کوئی قباحت نہیں ہے, تم اس کا طواف اور صحیح ضرور کرو. تو یہ کہا قرآن مجید نے. اس کے بعد بات یہاں آتی ہے کہ یہود یہ جانتے تھے کہ صفا مروہ اللہ کے شعائر میں سے, اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. انہوں نے بہت سی چیزوں کو اپنی کتاب سے چھپا دیا تھا. اب جو آیت آ رہی ہے اس کی تشریح کرتے ہوئے یقیناً مجھ پر لرزاں طاری ہوتا ہے, بہت ہی کٹھن آیت ہے. قرآن اس آیت میں اتنی سخت تنقید کرتا ہے ان لوگوں کو جن کے پاس حق آنے کے بعد اس حق پر وہ پردے اڑا دیتے ہیں, اس حق کو چھپاتے ہیں, تو ان پر خدا کہتا ہے کہ ان پر لعنت ہے. اللہ کی لعنت ہے, ملائکہ کی لعنت ہے, انبیاء کی لعنت ہے, سارے مخلوق کی لعنت ہے. تو یہود یہاں مرادی, اور مفسرین لکھتے ہیں کہ صرف یہود نہیں بلکہ ہر وہ شخص, ہر وہ گروہ جو اللہ کی آیات کو, اللہ کی باتوں کو جاننے کے باوجود اسے چھپا دے کسی بھی وجہ سے, تو ایسے اشخاص پر, ایسے گروہوں پر, ایسی امتوں پر اللہ کی لعنت ہے. یہودیوں کے بارے میں بالخصوص, وہ جانتے تھے کہ کعبۃ اللہ حضرت ابراہیم کا بنایا ہوا مرکز ہے, لیکن انہوں نے اپنے تورات میں بیت المقدس کے سلسلے میں تحریف کر کے بتا دیا کہ یہ بیت المقدس حضرت ابراہیم کا بنایا ہوا ہے, حالانکہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بنایا تھا اس کو. پھر اس کے بعد معلوم کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ہے وہ ذبیح تھے, حضرت ابراہیم نے ان کو ذبح کے لیے آگے بڑھایا تھا, لیکن انہوں نے اپنی تورات میں حضرت اسحاق کا نام بدل دیا. مروہ کے پاس حضرت ابراہیم اپنے بیٹے کو لے جا کر قربانی کی تیاری کی تھی, سب پہاڑی مروہ کے پاس, مروہ کو انہوں نے تھوڑے سے توڑ موڑ کے ساتھ بدل دیا مروہ واؤ لگا کر, اور اس کو ثابت کر دیا بیت المقدس میں کسی مقام پر. قرآن کہتا ہے کہ یہ لوگ بہت سی باتیں حق جانتے ہوئے انہوں نے جب چھپایا شہادت کو, اپنے پاس ایک شہادت تھی, حق کی گواہی انہیں جب دینی تھی دنیا میں, اس کے بجائے انہوں نے حق کو چھپانے کا کام کیا, قدمان حق کیا, تو ایسے لوگوں کو اس کے سوا اور کیا بڑا ہو سکتا ہے کہ اللہ کی لعنت اور انبیاء کی لعنت اور ملائکہ کی لعنت ان لوگوں پر. پھر قرآن کہتا ہے ایک دروازہ کھلا رکھتا ہے الا الذين تابوا واصلحوا وبينوا فاولئك اتوب عليهم, لیکن ان میں سے جو لوگ تائب ہو جائیں گے. اب اس کے بعد اس کلام کے سلسلے میں, حقیقتوں کے سلسلے میں, سچائی کے سلسلے میں جو لوگ اپنا رویہ بدل لیں گے, اصلاح کریں گے, اور جن جن چیزوں کو انہوں نے چھپایا تھا اسے اب وہ ظاہر کر دیں گے اللہ کے کلام کی باتوں کو, تو اب اللہ کی رحمت ان کی طرف متوجہ ہو جائے گی. اس کے بعد اس کے باوجود توبے کا دروازہ کھلا رہنے کے باوجود جو لوگ حق جانتے ہوئے بہت سی حق باتوں کو چھپائے رکھیں گے اور تادم حیات اسی روش پر اڑے رہیں گے, قرآن نے ان کے لیے سرٹیفکیٹ نازل کیا کہ یہ لوگ کفار ہیں. ان الذین کفروا, اب یہ لوگ کافر ہو چکے اور اسی راہ میں اگر وہ مرتے ہیں تو کوئی اللہ کی اس کی پرواہ نہیں ہے. اولئک علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین, ان پر اللہ کی ملائکہ کی اور سارے انسانوں کی لعنت ہے. خالدین فیہا, جہاں عذاب کا تذکرہ نہیں کہا, یہ لعنت اس طرح سے ایسے لوگوں پر گھیر لیتی ہے کہ یہی ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. اس عذاب میں لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ينظرون, یہ عذاب میں جب یہ گھر جائیں گے تو اس عذاب سے نہیں نکالنے والا اور اس سے بچانے والا یہ کوئی مددگار نہیں پائیں گے. یہاں سورہ بقرہ کا دوسرا چیپٹر ختم ہوتا ہے, بلکہ تین چیپٹر. میں نے بتایا کہ ایک تمہید, اس کے بعد یہود کے سلسلے میں گفتگو ہوئی یعنی معزول کیا گیا ہے امت کو, پھر ایک نئی امت کا تقرر ہوا اور اس کی پوری گفتگو یہاں ختم ہوتی ہے, نئی امت کی تقرری کی گفتگو. اب آخر حصہ میں نے بتایا کہ ایک شریعت حوالے کی جا رہی ہے اس امت مسلمہ کے, اس شریعت کی تفصیلات یہاں سے کھلتی ہیں. اب اس شریعت کی گفتگو ہونے سے قبل ایک بنیادی نقطے پر قرآن گفتگو کرتا ہے اور وہ گفتگو ہے توحید. سارے اسلام کی بنیاد توحید پر ہے, یہ وہ چٹان ہے جس پر اسلام کی عمارت کھڑی کی جاتی ہے توحید پر. قرآن مجید شریعت دینے سے پہلے شریعت کے دینے والے کا وہ جلال, وہ روح, اس کی حیثیت ظاہر کی جا رہی ہے. کہا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها وبث فیها من کل دابۃ وتصریف الرياح والسحاب المسخر بین السماء والارض لآیات لقوم یعقلون. یہ بنیادی نقطہ ہے, اس کے بعد شریعت کو سمجھنے میں یہ آیت بہت ہی مددگار ثابت ہوگی. اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ تمہارا خدا ایک ہی خدا ہے, اس رحمان اور رحیم کے سوا اور کوئی خدا نہیں. اس حقیقت کو پہچاننے کے لیے اگر کوئی نشانی اور علامت درکار ہے تو جو لوگ عقل سے کام لیتے ہیں ان کے لیے آسمانوں اور زمین کی ساخت میں, رات اور دن کے پائے ہم ایک دوسرے کے بعد آنے میں, ان کشتیوں میں جو انسان کے نفع کی چیزیں لیے ہوئے دریاؤں اور سمندروں میں چلتی پھرتی ہیں, بارش کے اس پانی میں جسے اللہ اوپر سے برساتا ہے پھر اس کے ذریعے سے مردہ زمین کو زندگی بخشتا ہے, اپنے اسی انتظام کی بدولت زمین میں ہر قسم کے جاندار مخلوق پھیلاتا ہے, ہواؤں کی گردش میں اور ان بادلوں میں جو آسمان اور زمین کے درمیان تابع فرمان بنا کر رکھے گئے ہیں, بے شمار نشانیاں ہیں. خدا کی نشانیاں, خدا کی وحدت, وحدت الہ پر یہاں گفتگو ہو رہی ہے. میں ایک نقطہ آپ کو یہ بتاتے چلوں تو قرآن مجید میں آپ دیکھیں گے کہ انکار خدا کا ابطال کر کے خدا کے وجود کو ثابت کرنے پر بہت کم آیتیں نہیں ہیں, اس لیے کہ کٹر سے کٹر مشرک اور کفار مشرکین بھی اللہ کے وجود کے قائل تھے لیکن اس کی صفات میں وہ بدنوٹ کرتے تھے. قرآن نے ہمیشہ انسان کی بنیادی فطرت کو سامنے رکھ کر گفتگو کی ہے, انسان ہمیشہ خدا کا قائل رہا لیکن اس کی تفصیلات میں وہ ہمیشہ گمراہی کا شکار رہا. صرف اس دور جدید میں ایک ایسا گروہ وجود میں آیا, ایک ایسا نظریہ وجود میں آیا جو بالکل اس پوری کائنات میں جس کے لیے کہیں بنیاد نہیں, کہیں اپنی جڑیں بچھانے کے لیے کہیں نرم زمین نہیں, ایسا ایک نظریہ اس دنیا میں وجود میں آیا. وہ انکار خدا کا کمیونسٹ نظریہ تھا لیکن اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیں اور اس یہ پوری کائنات اسے برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں, 70 سال بھی نہیں گزرے وہ پودا اپنے بیج و بن سے اخاڑ پھینک دیا گیا. اور اس دنیا میں آپ منکر خدا بہت کم ملیں گے, لوگ ملیں گے تو خدا کا انکار کرنے والے نہیں بلکہ خدا کی صفات کے سلسلے میں انہیں شبہ ہو سکتا ہے, خدا کے انکار کرنے والے بہت کم ملیں گے. اس لیے کہ قرآن اسی لیے ہمیشہ گفتگو کرتا ہے خدا کے وجود پر نہیں بلکہ خدا کی صفات پر گفتگو کرتا ہے. یہاں قرآن نے کہا کہ خدا تمہارا وہی ایک خدا ہے اور اس کے سوا تمہارا اور کوئی خدا نہیں, رحمان اور رحیم ہے. اب اس کی کچھ نشانیاں بتائیں گے. میں اس پر یہاں یہ بات رکھوں, یہ بہت دلچسپ سبجیکٹ ہے اور قرآن کی بنیادی باتیں اس میں مل جائیں گی. چار نقطے آپ یاد رکھ سکتے ہیں اور یہ بنیاد جو ہے یہ چار نقطوں پر اگر آپ کو دست رس حاصل ہو جائے تو آپ کیسا ہی قسم کا فلاسفر کیوں نہ ہے, کتنا ہی ذہین اور کیسا ہی انٹلیکچوئل آدمی کیوں نہ ہو, اس سے آپ دو بدو ہو کر گفتگو کر سکتے ہیں. یہ چار مقام, الوہیت, کائنات, حیات اور انسان, یہ چار سبجیکٹ, الوہیت, کائنات, حیات اور انسان, یہ ایسے سبجیکٹس ہیں جس میں آدمی قرآن کے علاوہ کسی اور علم میں بنیادی اور قطعی بات نہیں پاتا, اور سائنس مجبور ہے, سائنس آ کر گھٹنے ٹیک دیتا ہے اس جگہ جہاں الوہیت, کائنات, حیات اور انسان کی بات ہے. یہاں جن آیتوں کا تذکرہ ہے اس میں الوہیت کی بات, کائنات کی بات اور حیات کی بات آتی ہے. میں اگر چاہوں تو اس پر بہت تفصیلی گفتگو ہو سکتی ہے, لیکن مجھے اندیشہ ہے کہ وقت کافی نکل جائے گا, اس لیے میں اس پر صرف اجمالاً تذکرہ کیے ہوئے پوائنٹس رکھتے ہوئے میں آگے بڑھوں گا. قرآن مجید کہتا ہے کہ تمہارے لیے بڑی نشانی ہے اس آسمان اور زمین کی خلقت میں, آسمان اور زمین کی خلقت میں تمہارے لیے بہت بڑی نشانی ہے, آدمی اگر غور کرے صبح شام ہم اس آسمان کو دیکھتے ہیں, لیکن یہ آسمان اور زمین کی خلقت آج تک راز ہے, سربستہ راز ہے, اور اس راز کو آج تک کوئی کھول نہیں سکا. اتنا وسیع و عریض کائنات, اس کائنات کے اندر بے شمار ان گنت لاکھوں کروڑوں بلینز اینڈ ٹریلینز آف ہیونلی باڈیز, ستارے ہیں, سیارے ہیں, میٹیورائٹس ہیں اور دوسرے کاسمک باڈیز ہیں, اتنی لا تعداد اور ناپید کنارے وسیع کائنات ہے. اس کائنات میں معلق یہ باڈیز اور یہ سیارے اور ان کا ایک آربٹ میں گھومنا, ایک پراپر میتھمیٹیکل فارمولے کے حساب سے ان کی گردش کرنا, پھر یہ زمین اور آسمان کے درمیان تناسب اور ہم آہنگی, اس کا تناسب, یہ سب چیزیں جب آدمی غور کرتا ہے تو دل کے اندر پہلے ذہن میں ایک راز آتا ہے, اچھلنے اور کدکنے لگتا ہے. جب اسے باہر نکلنے کا کوئی دریچہ نہیں ملتا تو یہ راز دل میں آتا ہے, اور یہ راز دل میں آ کر اپنی بے بسی کا, اپنی لا علمی کا اظہار کر کے اور اپنی لا علمی کی چادر میں لپٹ جاتا ہے. یہ راز کبھی کھلتا نہیں کہ یہ کائنات کیوں بنی ہے, اتنی وسیع اور عریض کائنات بنانے کی کیا ضرورت تھی, اس زمین اور آسمان کے درمیان جو رشتہ قائم کیا گیا اور اس زمین میں انسانی زندگی کے نمود کے لیے پوری کائنات مل کر جو کام کر رہی ہے, یہ راز آج تک انسانوں پر نہیں کھل سکا. اور اس کائنات کے بارے میں آدمی جتنا مطالعہ کرتا ہے اتنا ہی وہ پریشان ہو جاتا ہے, اتنا ہی وہ متحیر ہو جاتا ہے. میں آپ کو مثال دوں, میں ابھی پڑھ رہا تھا ایک کتاب, لائن واٹسن کی کتاب ہے ڈائیو ٹائیڈ. یہ کتاب ایسی ہے جس میں اتنے ذخائر ملیں گے اس کائنات کے سلسلے میں, اور اتنے نظریے, اتنے فلسفے ملتے ہیں کہ آپ جتنا اس کتاب کو پڑھیں گے اتنا آپ کو خدا پر یقین ہوتا چلا جائے گا. اس کتاب میں آپ دیکھیں گے کائنات کی خلقت ہو یا انسان کے بارے میں کہیں کوئی قطعی بات نہیں ملے گی آپ کو. اٹ از پریزیومڈ, اٹ از سجیسٹڈ, اٹ کڈ ہیو بین, اٹ شوڈ ہیو بین, اٹ از پرابلی, اس طرح کے الفاظ ملیں گے. اور میں اس کتاب میں ہمیشہ نوٹ کرتا ہوں, ایسا ہو سکتا تھا, ایسا ہوا ہوگا, ایسا کہا جاتا ہے, یہی کہتے ہیں, اور کوئی قطعی بات آپ کو کائنات کی خلقت کے بارے میں سائنس میں بات نہیں ملے گی. آپ کو سائنس جو اندازہ لگاتی ہے کہ یہ کائنات کیسے کریٹ میں آئی, کیسے وجود میں آئی, بگ بینگ تھیوری کا بتایا جاتا ہے کہ بگ بینگ تھیوری سے بہت بڑا گیسیئس ماس تھا جسے نیبولا کہا جاتا ہے, نیبولا پھٹا تو یہ پوری کائنات وجود میں آ گئی. اس نیبولا کا لوگوں نے اس کا وزن, اس کا ڈائمیٹر, اس کا والیوم سب سائنس میں ملتا ہے. کیسے, مجھے ہنسی آتی ہے اور تعجب ہوتا ہے ان لوگوں کے کیلکولیشنز پر. یہ کائنات جو ہے این ایور ایکسپینڈنگ یونیورس کہتے ہیں, کائنات ہمیشہ پھیلنے والی کائنات ہے. اس کے لاکھوں کروڑوں کچھ ہیونلی باڈیز سیاروں کو لوگوں نے دیکھا, اس کا مشاہدہ کیا, اس کے والیومس کو اندازہ کیا, اور کتنے سال میں وہ کتنا دور آیا ہے لگاتے ہیں سال لگا کر بیک کیلکولیشن کر کے وہ سمجھتے ہیں کہ اتنے سیارے اگر واپس جائیں اتنی تیز رفتاری کے ساتھ تو اتنے سال قبل یہ کائنات وجود میں آئی ہوگی, اس کا اتنا حجم تھا ہوگا. حالانکہ کوئی کائنات کو ناپ نہیں سکتا. میں کبھی اس کو ایسے ہی سوچتا ہوں جیسے کوئی ایک ڈیموگرافر کوئی پاپولیشن کا اندازہ لگانے والا کسی حجام کی دکان میں چلا جائے اور وہاں ایک دن بھر کے بال کو جمع کرے, اس کو تول لے اور اپنے سر منڈوا کر تول لے کہ اس کے پاؤ کلو بال نکل گئے, اور پورے بال کو جمع کر کے آدمی تول لے تو اندازہ ہوا کہ ایک دن میں 10 لوگ یہاں جو ہے اپنے سر بنانے کے لیے یہاں آتے ہیں. پھر پورے بانیم باڑی میں کتنے ہزار کی دکان ہوگی اس کا تھوڑا بہت اندازہ کر لے تو معلوم ہوا کہ ایک دن میں اتنے بال جمع ہوتے ہیں. پھر ایک مہینے کا وہ کیلکولیٹ کر لے تو معلوم ہوا کہ اتنے لوگ آ کر ایک مہینے میں اپنے بال کٹ پائے ہیں, تو اس سے کیلکولیشن کر کے اندازہ لگائے کہ اتنے مرد بانیم باڑی میں ہوں گے, اسے ملٹیپلائی بائی 2 کر لے تو عورتوں کا بھی اندازہ لگائے تو بانیم باڑی کا یہ پاپولیشن ہو سکتا ہے. جتنا مزہ کا فیض یہ تصور ہے اتنا ہی مزہ کا فیض وہ کائنات کی خلقت کے بارے میں جو نظریے پائے جاتے ہیں اتنا ہی مزہ کا فیض معلوم ہوتا ہے کہ کائنات کی کچھ چیزیں, یہ سورج, یہ چاند اور یہ جوپیٹر, یہ سیٹن, یہ یورینیس, ان چیزوں کو دیکھ کر لوگ اندازہ لگاتے ہیں کہ کائنات ایسی بنی ہوگی, اتنا اس کا اتنا والیوم تھا ہوگا اور اتنی رفتار سے اور اتنے اسپیڈ سے یہ بنا ہوگا. یہ سب چیزیں اندھیرے میں تیر تکے چلانے کے برابر ہیں. تو قرآن کہتا ہے کہ یہ راز ہے, آج تک یہ راز کسی کو معلوم نہیں, اور سائنس وہاں آ کر گھٹنے ٹیک دیتا ہے. دن اور رات کے الٹ پلٹ کے آنے اور جانے میں بھی تمہارے لیے ایک نشانی ہے. اور اتنی نشانیاں اس میں ہم لوگ صبح شام دیکھتے ہیں, ہم اس کے عادی ہو چکے ہیں, لہٰذا ہم پر یہ راز کھلتا نہیں. لیکن آپ تصور سے آپ دیکھیں تو صبح اور شام کا آنا, سورج کا طلوع ہونا اور غروب ہونا, دن اور رات کا الٹ پھیر ہونا, اس میں اتنی نشانیاں ہیں, اتنی نشانیاں ہیں کہ آدمی غور کرے تو معلوم ہوتا ہے کہ ایک خدا کے سوا اس کے پیچھے کسی کا ہاتھ نہیں ہے. اتنے اس کے اندر نشانیاں پاتے ہیں. اس میں ایک نشانی اتنی بات آپ سمجھ سکتے ہیں اس کائنات میں کہ جہاں رات ہے, جہاں اندھیرا ہے, جہاں ظلمت چھاتی ہے, تو اس میں سے ایک چاند نکلتا ہے. چاند بڑھتے ہوئے پورا چودھویں کا چاند اپنے عروج پر آتا ہے اور تاریخ رات کے ٹھنڈی روشنی سے وہ منور کر دیتا ہے. تو قرآن اس سے یہ دلیل بھی نکالتا ہے کہ یہ نہ سمجھے کہ تمہاری زندگی میں صرف ظلمت ہی ظلمت ہے, ایسا اللہ تعالیٰ کر ہی نہیں سکتا. جب کائنات میں ظلمت اور اندھیرے کے بعد اس نے روشنی کا انتظام کیا تو تمہارے لیے ظلمت میں کیسے بھٹکنے چھوڑے گا؟ اس کے پیچھے تمہارے لیے ہدایت کا بھی اس نے انتظام کیا. اس نے تمہارے لیے قرآن اور کتاب الہی نازل کی ہے. ہر چیز پر آپ غور کریں تو اس میں آپ بے شمار نشانیاں خدا کے سلسلے میں پائیں گے. اس کے بعد کہا بلکل قلت تجریب البحری بیماری الناس, اور کشتیوں کے چلنے میں بھی تمہارے لیے نشانی ہے. کشتی سمندر, اتنا اتھا اور گہرا سمندر, وسیع اور عریض سمندر, اس میں ایک نقطے کے مانند ہوتا ہے, مانند ہوتی ہے وہ کشتی, اور اس کشتی میں لوگ چلتے ہیں. لیکن وہ کشتی کیسے سمندر میں, ایک طرف تو تلاتم ہے, ایک طرف تو آندھی چل رہی ہے, دوسری طرف بڑے بڑے موج پہاڑوں کے مانند آ کر تھپیڑے مارتے ہیں اس کشتی کو, اس میں سے ڈھلکتی ہوئی لڑکتی ہوئی وہ کشتی نکلتی ہے اور مسافروں کو اور مال کو لے کر ایک کونے سے دوسرے کنارے تک کشتی چلتی ہے. تو کیا تمہارے لیے اس میں کوئی نشانی نہیں ہے؟ اتنے بڑی وسیع اور اس سمندر کے اندر اس نقطے جیسے معمولی کشتی کو کون چلائے جا رہا ہے؟ وہی خدا تو ہے. یا اگر اس قانون فطرت کی بات کرتے ہیں تو قانون فطرت بھی اسی خدا نے بنائے اور اس قانون کے مطابق بھی کشتی چلی جا رہی ہے. اس میں تمہارے لیے بے انتہا نشانیاں ہیں. پھر احیا بہ الارض بعد موتھا, آسمان سے اس نے پانی برسایا اور اس پانی کے برسنے کے بعد زندگی سے زمین سے جو مردے پڑے تھے اس کے اندر بے شمار زندگی کے نشانیاں تم کو ملیں گی. اور یہ زندگی کی نشانیاں بھی ایسی ہیں کہ اس کے بارے میں بھی آدمی جتنا غور کرتا ہے آج تک اس معمہ کو کوئی حل نہیں کر سکا کہ اس دنیا میں حیات کیسے وجود میں آئی, زندگی کیسے آ گئی, کوئی نہیں بتا سکتا. اور اگر باقی انسان بنا سکتا تھا تو کچھ کوشش کر لیتا, لیکن آج تک انسان زندگی بخش نہیں سکا کسی کو. معمولی چیز دے لیجیے, مثلا املی کا کی گٹلی یا آم کی گٹلی, بھائی اتنا سائنس ڈیولپ کر گیا, آپ جانتے ہیں کہ اس گٹلی کے اندر کیا ہے. لیبورٹری کے اندر آپ املی کی گٹلی بنا لیجیے اور اس کو بو کر املی کا درخت پیدا کر دیجیے, ہرگز نہیں کر سکتا انسان. وہی بیج چاہیے جو درخت سے گرا ہے, اور اس بیج کو بونے کے بعد پوری کائنات مل کر اس بیج کے اندر سے زندگی پیدا کر دیتی ہے. اگر باقی انسان کر سکتا تھا تو بنا کر دکھا دے کہ حیات نکالے, اس کے اندر سے زندگی نکالے. زندگی انسان پیدا نہیں کر سکتا. اور اس کائنات میں زندگی کی شروعات کیسے ہوئی اس کے بارے میں بھی اتنے تفصیلات, اتنے فارمولے ملتے ہیں, لیکن کسی بھی کانسیپٹ میں, کسی بھی نظریے میں قطعیت نہیں ہے. مختلف نظریے پائے جاتے ہیں کہ زمین کے اوپر حیات کا آغاز کیسے ہوا, اس تفصیل میں سب جانے کا موقع نہیں ہے. بہرحال حیات, زندگی کی شروعات بھی آج تک ایک معمہ ہے. اور انسان, اگر میں ایک سائنٹسٹ کے ناطے بہترین روبو بنا لوں, جسے روبوٹ کہتے ہیں ہماری زبان میں اکثر لوگ, روبو بنا لوں امین ہی جیسا وہ سب کام کرے, لیکن وہ اتنا ہی کام کر سکتا ہے جتنا میں پروگرام اس کے اندر فیڈ کروں. اس سے آگے بڑھ کر اس کے اندر اختیار اور آزادی نہیں ہو سکتی. انسان اسے وہ آزادی, اختیار, وہ عقل, وہ شعور دے کر اسے بنا نہیں سکتا. وہ ایک روبو بنا ہی سکتا ہے تو وہ پروگرامڈ طریقے سے ہی کام کر سکتا ہے. تو یہ حیات ایک معمہ ہے, ایک راز ہے, اور آج تک اس کائنات میں اس راز کو کوئی کھول نہیں سکا کہ یہ حیات کیسے وجود میں آ گئی. تو قرآن کہتا ہے اس کے اندر تمہارے لیے بے انتہا نشانیاں ہیں, مگر یہ لوگ عقل سے کام لیں گے. اس کے بعد قرآن مجید کہتا ہے کہ ان سب کے ہوتے ہوئے تم لوگ کیسے شرک کا رویہ اختیار کر سکتے ہو؟ مشرکین کے بارے میں کہا کہ اتنے سارے کائنات میں نشانیاں پانے کے باوجود تمہارا شرک کا رویہ یہ مناسب نہیں, یہ فطرت کے خلاف ہے. اور یہ لوگ شرک اپنے معبودوں سے جس طرح محبت کرتے ہیں, اس سے کہیں بڑھ چڑھ کر مومنین کو اللہ سے محبت ہوتی ہے. اس محبت پر انشاءاللہ میں کل گفتگو کروں گا کہ یہ محبت کیا چیز ہے. اللہ سے مومنین جس سے ابو شریعت پانے والے ہیں, یہ امت بسر جو شہادت شہداء علی الناس کی ذمہ داری ادا کرنے والی ہے, یہ اپنے پروردگار سے کتنی محبت کرتی ہے یہ امت, اور اس سے کیسے شریعت اخذ کرتی ہے, انشاءاللہ یہ گفتگو کل ہوگی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان آیتوں میں مزید غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائیں.
الہ العالمین رب العالمین میں گہرائی اتر کر ان کی اس کی حکمتوں کی سمجھنے کی توفیق عطا کرنا. الہ العالمین پروردگار ہمیں اس کائنات سے سبق حاصل کرنے, عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین میری راہ میں اپنی ڈٹ کر کام کرنے کی توفیق عطا فرما. میری راہ میں جو مشکلات مسائل اور شرائط ہیں ان پر صبر کرنے کی توفیق عطا فرما, اور ہمارے رونٹے رونٹے کے اندر سلوگن پیدا فرما کہ انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ سکے ہم. اور اے پروردگار الہ العالمین تیری راہ میں جینے اور تیری راہ میں ہمیں مرنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین ہماری دعاؤں کو قبول کرنا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا انک انت السميع العليم وتب علينا.